أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين خدا بند منان کے لاکھ لاکھ شکر گزار ہیں کہ اس نے توفیق نصیب فرمائی کہ ان ایام عزا کے اندر ایسے مطالب بیان کر سکیں کہ جو ہم سب کے لیے اور آپ سب کے لیے علم اور بصیرت کا اضافے کا سبب بنے۔ جیسا کہ آپ سب مومنین اس بات سے آگاہ ہیں کہ جیسے جیسے محرم کے دن قریب آتے ہیں اور پھر محرم کے پہلے عشرے میں وارد ہو جاتے ہیں تو مومنین کے دل غمگین ہو جاتے ہیں۔ محرم کے دنوں کو تقسیم کر دیا جاتا ہے مختلف شخصیات کے ساتھ اور پھر اس کے اندر ان کی شخصیت کے بارے میں گفتگو ہوتی ہے، ان کے فضائل بیان کیے جاتے ہیں، ان کے مصائب بیان کیے جاتے ہیں، ان کی زندگی میں موجود جو میسج ہوتے ہیں وہ ان کو بیان کیا جاتا ہے تاکہ ان کی سیرت کے مطابق عمل کر سکیں۔ آج آپ کی خدمت میں ہم دو انتہائی اہم شخصیات کربلا کی اس پر گفتگو کرنا چاہتے ہیں کہ جو جناب شہزادہ قاسم علیہ السلام اور جناب علی اکبر علیہ السلام ہیں، اور اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے جناب مولانا سید ظفر نقوی صاحب کو اور اس طریقے سے جناب مولانا زوار حسین صاحب کو، اور خوش آمدید کہتے ہیں کہ آپ تشریف لائے یہاں پر۔ آغا زوار، ہم آپ سے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ معمولاً پاکستان کے معاشرے میں دیکھا گیا ہے، جیسے کہ میں نے مقدمے میں بیان کیا، کہ ایام کو تقسیم کرتے ہیں اور دیکھا گیا ہے کہ بعض علاقوں میں ساتویں محرم کو جناب قاسم کے عنوان سے جو ہے وہ منایا جاتا ہے، اس میں ان کی شہادت بیان کی جاتی ہے۔ اسی مناسبت کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ سے سوال بھی یہی ہے کہ جناب قاسم علیہ السلام کی زندگی میں جو اہم ترین خصوصیات ان کی زندگی میں جو پائی جاتی ہیں ان کی طرف اشارہ فرمائیے۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے بہت شکریہ۔ کربلا خود ایک منفرد واقعہ ہے اور اس میں شہید ہونے والی شخصیات امام حسین علیہ السلام کے ساتھ سب منفرد ہیں، سب کا ایک اعلیٰ مقام ہے۔ ان میں سے بنی ہاشم اور بنی ہاشم میں سے شہزادہ قاسم، کہ جن کا پہلے میں ایک اجمالی سا تعارف کروانا چاہوں گا کہ شہزادہ قاسم جو ہیں وہ فرزند ارجمند ہیں امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے، کہ جو سبط اکبر ہیں، فرزند امام علی اور نواسۂ رسول ہیں۔ والدہ کا نام رملہ ہے، کہ جن کی کنیت ام فروہ ہے۔ امام حضرت قاسم علیہ السلام کی آپ خصوصیات اور خصائص کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ شہزادہ قاسم جو ہیں وہ یتیم ہیں کربلا میں، اور کم سن ہیں۔ کم سنی کے عالم میں ان کو کربلا میں لایا گیا، حتیٰ کہ یہاں تک کہ تاریخ نے لکھ دیا کہ جب مدینے سے چلے ہیں کربلا کی طرف تو امام نے ان کو علیحدہ سے کوئی مرکب اور سواری عطا نہیں کیے، بلکہ اپنی والدہ کے ساتھ اسی ایک ہی ہودج اور اسی ایک ہی محمل میں وہ سفر کرتے رہے ہیں۔ یعنی کم سنی کا عالم تھا، اور تاریخ نے یہ لکھ دیا ان کے بارے میں کہ لم یبلغ الحلم، کہ شہزادہ قاسم جو ہے وہ سن بلوغ شرعی جو 15 سال ہے اس تک نہیں پہنچے تھے۔ اور یہی وجہ تھی کہ جب چچا سے اجازت مانگتے رہے کربلا کے میدان میں جانے کی تو امام نے ان کو اجازت نہیں دی، بہت زیادہ اصرار کیا۔ چونکہ رسول خدا نے بھی جنگ بدر میں جب نوجوانوں کو شوق تھا، ولولہ تھا، جوش و جذبہ تھا جہاد کرنے کا، تو ان کو اجازت نہیں تھی جو نابالغ تھے، تو یہاں پر فرزند رسول نے بھی شہزادہ قاسم کو اجازت دینے سے دریغ کیا، یہاں تک کہ پھر وصیت نامہ آ گیا اور ان کو اجازت دی۔ کم سنی کا یہ عالم تھا، لیکن ان کی جو بارز ترین خصوصیت ہے، جو سب سے اہم خصوصیت ہے جو ہمیں کربلا میں نظر آتی ہے، وہ یہ کہ کم سنی کے عالم میں بھی ولولہ اور جوش شہادت اتنا زیادہ ہے شہزادہ قاسم میں، کہ جب شب عاشور چچا نے خطبہ دیا اور کہا کہ میں اپنی بیعت کو اٹھا رہا ہوں اصحاب سے اور اہل بیت سے، کہا تھا اصحاب کو کہ میرے اہل بیت میں سے کوئی قاسم کا ہاتھ پکڑ لو، کوئی علی اکبر کا ہاتھ پکڑ لو، کوئی حضرت عباس کا ہاتھ پکڑ لو اور چلے جاؤ، اور رات کی تاریکی کو اپنے لیے سواری بناؤ اور یہاں سے چلے جاؤ. یہ دشمن جو ہے صرف امام حسین کے خون کا پیاسا ہے. تو کسی نے بھی جانے کے لیے کوئی بھی تیار نہیں ہوا، یہاں تک کہ تاریخ نے لکھا کہ اول من قام ابو الفضل العباس، کہ سب سے پہلے حضرت عباس کھڑے ہوئے، کہا کہ ہم کیسے آپ کو چھوڑ کے چلے جائیں، یعنی آپ مارے جائیں اور ہم زندہ رہیں، اس زندگی کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اس کے بعد تاریخ نے لکھا کہ کوئی بھی کھڑا نہیں ہوا، لیکن سب کے ذہنوں میں یہ سوال تو پیدا ہوا. لیکن اسی مجمع کے آخر سے ایک کم سن نوجوان شہزادہ قاسم کھڑے ہوتے ہیں اور اپنے چچا سے پوچھتے ہیں کہ اے چچا جان، کیا میں بھی کل شہید کیا جاؤں گا؟ تو امام نے ان کے سوال کا جواب نہیں دیا، یہ دنیا کو بتلانے کے لیے کہ یہ دیکھنے میں تو بچہ نظر آ رہا ہے، لیکن معرفت خداوندی میں اور معرفت پروردگار میں، معرفت نبوت و امامت میں اس درجے پر فائز ہے کہ جہاں تک بہت کم لوگ جاتے ہیں. اور معرفت کا یہ درجہ بتلانے کے لیے امام نے سوال کے جواب میں جواب نہیں دیا، بلکہ سوال کے جواب میں ایک اور سوال کر دیا اور فرمایا یا بنائی کیف الموت عندک، اور کم سنی میں جو بچپنے میں جواب دیا اس سے کم سنی جھلک رہی ہے حضرت قاسم نے، اور ایک عجیب سا جواب دیا جس کو تاریخ نے سنہری حروف میں لکھ دیا کہ کتنی معرفت ہے شہزادہ قاسم کو اپنے وقت کے امام کی اور کتنے امام شناس ہیں. کہا احلا من العسل، تو شہزادہ قاسم نے فرمایا کہ موت جو ہے وہ میرے نزدیک عسل شہد سے بھی زیادہ میٹھی ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ موت کا جس نے بھی تذکرہ کیا اس میں تلخیاں ہیں، سختیاں ہیں. اگر فلاسفہ سے آپ پوچھیں، مناطقہ سے پوچھیں، تو وہ آپ جو ہر چیز کا راز بیان کرتے ہیں، بال کی کھال اتارتے ہیں. کسی نے آج تک موت کا ذائقہ نہیں بتایا، لیکن اس کم سن شہید نے موت کا ذائقہ بتا دیا دنیا کو کہ موت جو ہے اگر حق کی راہ میں ہو تو وہ شہد سے بھی زیادہ شیرین اور میٹھی ہے. کہ یہ اہل حق کی پہچان ہے، شناخت ہے، علامت ہے کہ ان کو موت شیرین نظر آتی ہے، موت میں ان کے لیے سعادت ہوتی ہے، شوق اور ذوق ہوتا ہے. تو پھر
ایسے ہی ہے، یعنی اگر آپ دیکھیں کہ واقعی آپ نے ایک اچھے نقطے کی طرف اشارہ کیا کہ اگر کوئی محبت خداوندی رکھتا ہو، معرفت خداوندی رکھتا ہو، تو موت جو ہے وہ شہد جیسی میٹھی لگتی ہے.
یہاں پر ایک نقطہ میں جو ہے وہ اضافہ کرنا چاہوں گا کہ آخر کیوں نہ کہے شہزادہ قاسم کہ کس کا فرزند ہے، امام حسن کا اور علی کا پوتا ہے، اس علی کا کہ جو یہ فرماتے ہوئے میں نظر آتے ہیں کہ علی ابن ابی طالب کے لیے کوئی پرواہ نہیں ہے کہ موت اس کے اوپر آ پڑے یا وہ موت پر جا پڑے. تو وہ بنی ہاشم کا لال ہے، اس کی شجاعت اور شوق شہادت اتنا زیادہ ہے کہ وہ موت کو گلے لگانے کے لیے تیار.
بالکل ہے، اہل بیت کے آپ معرفت کا اگر اندازہ لگائیں، ہمیں تو تاریخ میں ابھی تک کوئی ایسا اہل بیت کا فرد نہیں ملتا کہ جو بچپن ہی سے ایسی معرفت نہ رکھتا ہو کہ جو ہم جیسا بزرگ ہو کر بھی رکھتا ہو. یعنی بچپن ہی سے بہت بڑی بلند اور اعلیٰ قسم کی جو ہے ان کی معرفت ہوتی ہے. اور جناب قاسم علیہ السلام کے جو یہ جملے ہیں احلا من العسل، یہ واقعاً بہت ساری جو ہے وہ چیزیں اپنے اندر سموئے ہوئے ہیں.
یہ قرآن کی آیت کی عملی تفسیر انہوں نے بیان کر دیا. قرآن نے کہا کل نفس ذائقۃ الموت. اب سارے لوگ پریشان ہیں کہ موت کا ذائقہ کیسے ہے، تو جناب قاسم نے 13 سال کی عمر میں یہ بتا دیا کہ اگر آپ راہ خدا پر ہیں تو وہ احلا من العسل،
شہد سے زیادہ میٹھا ہے. بالکل، بہت شکریہ آغا. آغا سید، چونکہ جیسے پروگرام کے شروع میں بیان بھی کیا تھا، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم الگ الگ پروگرام کرتے، لیکن زمانے کی محدودیت اور واقعی محدودیت کی وجہ سے ہمیں ان دو شخصیتوں کو اکٹھا رکھنا پڑا. تو جناب علی اکبر علیہ السلام کی زندگی میں بھی بہت سارے ایسے پہلو موجود ہیں کہ جس سے معرفت جھلکتی ہے، جس سے جو ہے وہ شجاعت جھلکتی ہے، اور بہت سارے درس جو ان کی زندگی میں پائے جاتے ہیں. تو آپ سے گزارش یہ ہوگی کہ ان کا اس مختصر سا تعارف، ان کی خصوصیات جو ہیں حاضرین کے لیے، ناظرین کے لیے بیان کر دیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ والصلاة والسلام علی عباده الذی اصطفیٰ. سب سے پہلے آپ کی مہربانی شکریہ جو آپ نے ہمیں یہاں پہ بلایا اور اتنی عظیم ہستیوں کا ذکر کرنے کی جو ہے ہمیں یہ سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ جہاں تک تعلق ہے حضرت علی اکبر علیہ الصلاۃ والسلام کا، حضرت علی اکبر علیہ الصلاۃ والسلام کربلا کے ان شہداء میں سے ہیں، بلکہ اگر یوں کہا جائے اکثر جو ہماری بڑی بڑی کتابیں ہیں، معتبر کتابیں ہیں، مستند کتابیں ہیں، ان میں یہ لکھا ہے کہ سب سے پہلے بنی ہاشم کے جو شہید ہیں وہ حضرت علی اکبر علیہ الصلاۃ والسلام ہیں۔ اور حضرت علی اکبر علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں ان شاء اللہ الرحمٰن ابھی آپ کے سامنے بیان کروں گا، بہت عجیب و غریب قسم کی تعبیرات ملتی ہیں کلام معصوم میں، جس سے ان کی عظمت کا اندازہ ہوتا ہے ہمیں۔ جہاں تک ان کے اجمالی تعارف کا ہے، حضرت امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کے فرزند ارجمن ہیں، اور ان کی ولادت جو ہے وہ ہوئی ہے خلافت عثمان کے دور میں ہوئی ہے، جو ہم ابو الفرج اصفہانی نے مقاتب طالبین وغیرہ میں لکھا اور دیگر کتابوں میں بھی یہ موجود ہے۔ تو یہاں تک لکھا ہے کہ جب یہ ان کی ولادت وہاں پہ ہوئی، سن 33 ہجری میں جو ہے ان کی ولادت ہوئی ہے، اور پھر انہوں نے اپنے جد حضرت علی علیہ الصلاۃ والسلام سے روایتیں بھی نقل کی ہیں، روایات نقل کی ہیں، یہاں تک ملتا ہے۔ 18 سال مشہور روایت ہے کہ جو ہمارے ہاں عام طور پر جو ہے یہ 18 بیان کی جاتی ہے، اور اس کی طرف جو ہے یہاں پر لغت نامہ دہ خدا جو ایک نامی کتاب ہے، بہت بڑی کتاب ہے، اس کے اندر جو ہے نا اشارہ ہے۔ لیکن جب ہم کتابوں کی جانب دیکھتے ہیں دیگر اس کے حوالے سے، تو 27 یا 28 سال کے لگ بھگ حضرت نے روایت ملتی ہے اور اس کی جانب اشارہ ملتا ہے۔
جیسا کہ آپ نے بیان کیا ہے کہ ان کی ولادت جو ہے 33 ہجری میں ہوئی ہے، تو اس اعتبار سے 28 سال بنتے ہیں۔
جی 27 28 سال بنتے ہیں، چونکہ حضرت عثمان کو جو قتل کیا گیا ہے تو وہ 35 ہجری میں جو ہے نا قتل کیا گیا ہے، تو 2 سال جو ہے نا اس طرف کے بھی یہ ساتھ میں ملتے ہیں۔ بہرحال یہ مسلم ہے کہ حضرت علی اکبر علیہ الصلاۃ والسلام کی جو شہادت ہوئی ہے وہ جوانی کے عالم میں ہوئی ہے۔ یہ جو ہے الگو ہیں جوانوں کے لیے، چاہے 18 سال ہو چاہے جو ہے 28 سال ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ فرق تو پڑتا ہے وہ اس چیز سے کہ اس کے اندر کتنی جو ہے نا معرفت پائی جاتی ہے، کتنی خداوند متعال کا جو وہ معرفت ہے اس میں اندر پائی جاتی ہے۔ دیکھیے حضرت علی اکبر علیہ الصلاۃ والسلام جب رخصت ہو رہے ہیں اور خواتین ان کے ارد گرد آئی ہیں اور وہاں پہ کوہرام بپا ہے، اس وقت حضرت امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک جملہ کہا ہے خواتین کو پکار کے کہ حضرت علی اکبر علیہ الصلاۃ والسلام کو چھوڑ دو، اس لیے کہ یہ فنا ہو چکا ہے ذات خدا میں، فنا ہو چکا ہے، یہ ذات خدا میں فنا ہو چکا ہے۔ یہ
بہت بڑا مقام ہے۔
کاش ٹائم ہوتا کہ ذرا اس کی وضاحت کرتے اور اس عرفانی جو مراتب ہیں اس کے حوالے سے۔ تو یہ ایک یہ معصوم نے ان کے بارے میں بیان فرمایا ہے۔ دوسرا دیکھیے کہ حضرت علی اکبر علیہ الصلاۃ والسلام جوان ہیں، لیکن جب امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام ان کو جو ہے مخالف اس کی طرف بھیج رہے ہیں، اس وقت لفظ جلالہ کا استعمال اور خدا کو شاہد اور گواہ بنا رہے ہیں، اور گواہ بنا کر یہ کہہ رہے ہیں کہ اب میں ایسے بندے کو بھیج رہا ہوں جو اشبہ الناس برسول اللہ۔ یہاں پہ بھی اشبہ الناس برسول اللہ کے حوالے سے اگر سرچ کی جائے، تحقیق کی جائے، تو بہت سی روایات ہیں ہمارے پاس، لیکن اس کے ساتھ وجہ شباہت بھی مشخص ہے۔ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے بارے میں چلنے میں جناب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شبیہ تھی۔ حضرت امام حسن علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں اہل سنت بیان فرماتے ہیں کہ مثلا جو ہے نا اوپر والے حصے کے ساتھ زیادہ شباہت تھی اس حوالے سے، لیکن حضرت علی اکبر علیہ الصلاۃ والسلام ایسی ہستی ہیں کہ جن کے بارے میں یہ ملتا ہے کہ اشبہ الناس، یا مطلق ملتا ہے یا پھر مکمل وضاحت ملتی ہے، خلقاً و خلقاً و منطقاً، یہ ساری وضاحت ملتی ہے۔ تو اب آپ دیکھیں 18 یا 28 سال کی عمر میں کتنا اس بندے نے، ایک تو ظاہری حوالے سے جو ہے وہ حضور پا جی جی وہ دیے ہیں، لیکن یہ خلقاً،
خلق بھی بیچ میں ہے،
خلق یہ ہے
خود انسان کسب کرتا
جی، جو انسان کسب کرتا ہے۔ یہاں سے ہم جوانوں کے لیے جو ہے ایک پیغام ہے کہ یہ نہیں ہے کہ جو بندہ بڑا بوڑھا ہو اور جا کر جناب حوضے کے اندر یا جناب کوئی ایک خاص مربی ان کا جو ہے نا تربیت کرے تو اس مقام تک پہنچ سکتا ہے، نہیں۔ اگر انسان کے اندر جو ہے یہ صلاحیت ہو اور انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو نکھارنا چاہے اور اپنے آپ کا تزکیہ کرنا چاہے تو وہ اس حد تک پہنچ سکتا ہے. اور میں یہیں سے پھر عرض کروں گا کہ ایک دوسری خصوصیت جو حضرت علی اکبر علیہ الصلاۃ والسلام کی ہے, کیا عجیب تعبیرات ہیں حضرت علی اکبر علیہ الصلاۃ والسلام کے حوالے سے, کہ حضرت علی اکبر علیہ الصلاۃ والسلام کے حوالے سے جو ایک تعبیر ملتی ہے زیارت میں, بہار الانوار میں حضرت علی اکبر علیہ الصلاۃ والسلام کی زیارت ہے, کہ اس میں سلام کرتے ہوئے معصوم فرماتے ہیں کہ جعلک, آپ کو اللہ رب العزت نے اہل بیت میں سے قرار دیا. کون سے اہل بیت؟ الذین اذهب عنہم الرجس اہل البیت, ٹھیک ہے, کہ جس میں وہ اہل بیت کی جن شان میں آیت تطہیر نازل ہوئی. خوب یہاں پہ آپ دیکھیے کربلا میں بہت زیادہ شہداء ہیں, یہ آیت اس کے اندر بحث ہے مکمل کہ جناب اس میں کون شامل ہے اہل البیت میں. اہل البیت میں پنجتن آل با شامل ہیں, لیکن معصوم حضرت علی اکبر علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں فرما رہے ہیں. یہ ایک, یہ یہاں سے
یعنی ابھی تک ہم یہ بحث کرتے رہے تھے کہ عصمت جو جس پہ فائز ہیں شہزادہ علی اکبر وہ عصمت قصبی ہے, لیکن اس زیارت کے مطابق مقام عصبت وہبی پر بھی شہزادہ
جی جی بالکل فائز ہے.
اور یہ اضافہ میں کروں آپ کی جلد سے کہ مقتل نے لکھا کہ جب شہزادہ علی اکبر نے اجازت مانگی اور میدان میں جانے لگے تو امام حسین علیہ السلام نے سورہ آل عمران کی 33 نمبر آیت جو ہے وہ تلاوت فرمائی, ان اللہ اصطفى آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین, کہ جس میں استفاء اور عصمت کی بات ہے. تو یہ شواہد اور قرائن قطعیہ ہیں کہ شہزادہ علی اکبر جو ہے وہ عصمت کی اس والا مقام پر فائز تھے کہ فنا فی اللہ تو پھر کوئی بھی مرتبہ نہیں.
صرف یعنی ان کی فضیلت صرف اس وجہ سے نہیں ہے کہ ظاہری حوالے سے وہ شبیہ رسول تھے, بلکہ نہیں کردار کہ اس اعلیٰ مرتبے پر فائز تھے کہ آئمہ طاہرین. اچھا دیکھیے آغا صاحب نے ایک آیت بیان فرمائی, استفاء کا لفظ ہے ٹھیک ہے, اور اس استفاء میں دیکھیں قرآن مجید میں بہت سے الفاظ ہیں, اشتباء کا لفظ استعمال ہوا ہے, استفاء کا لفظ استعمال ہوا ہے, بعض جگہوں پر اخترنا کا لفظ استعمال ہوا ہے, اس میں فرق ہے ٹھیک ہے. میں اور لفظوں کی وضاحت نہیں کروں گا, استفاء کی, استفاء کا کیا مطلب ہوتا ہے, ایک بار ہوتا ہے کہ مختلف چیزیں, اچھی چیز بھی پڑھی ہے بری چیز بھی پڑھی ہے, اس میں سے کوئی انتخاب کرنا ہوتا ہے, یہ انتخاب ہے. لیکن ایک چیز جو ہے وہ ساری اچھی چیزیں پڑھی ہیں, صاف شفاف چیز پڑھی ہیں, اعلیٰ اور برگزیدہ چیزیں پڑی ہوئی ہیں, ان برگزیدہ ان صاف شفاف چیزوں میں سے کسی چیز کا انتخاب کیا جائے, اس کو استفاء کہا جاتا ہے, یہ استفاء ہے ٹھیک ہے. اور اس استفاء کے اس میں جو ہے نا معصوم علیہ الصلاۃ والسلام نے جو ہے یہ آغا صاحب نے جو آئے جو ہے نا بیان فرمائی ہے, تو یہ حضرت علی اکبر علیہ الصلاۃ والسلام کا مقام ہے کہ اس کے حوالے سے جو ہے نا آیات قرآنیہ سے استدلال ہو رہا ہے.
بالکل ایسے ہی ہے, بالکل ایسے. بہت شکریہ آغا صاحب. جناب علی اکبر علیہ السلام کے حوالے سے ہی ہم دیکھتے ہیں کہ ایک کربلا کے راستے میں ایک واقعہ پیش آتا ہے اور وہاں پر ایک جملہ ان کا مشہور ہے جہاں پر امام علی اکبر علیہ السلام فرماتے ہیں السنا علی الحق. تو اس کا ایک شان صدور اور اس کی خصوصیت جو ہے وہ آپ بیان فرمائیں.
جی ہاں, بہت شکریہ سید. سب سے پہلے جو ہے وہ شہزادہ علی اکبر کی فضیلت اور خصوصیات کے حوالے سے بات ہو رہی ہے, تو ایک قاعدہ کلیہ ہے کہ کہتے ہیں الفضل ما شاہد بہ الاعداء, فضیلت وہ ہے کہ جس کی دشمن بھی گواہی دے. تو مقام علی اکبر جو ہے وہ دوست اور دشمن سب کے درمیان مشہور اور عیاں تھا, کہ کہتے ہیں کہ تاریخ نے لکھا کہ معاویہ بن ابی سفیان جو دشمن سرسخت اہل بیت تھا, اس نے اپنے مجمع سے ایک دن پوچھا کہ کون ہے جو اس خلافت اور ولایت کا حقدار ہے اس وقت. تو سارے چاپلوس کمبخت بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے کہا کہ آپ کے علاوہ اور کون ہو سکتا ہے؟ اس نے کہا ایسا نہیں ہے, بلکہ خلافت اور ولایت کا سب سے حقدار اس وقت جو ہے وہ علی ابن الحسین ہے, کہ جو رسول کے ساتھ شباہت رکھتا ہے خلقاً و خلقاً. تو یہ دشمن بھی جو ہے وہ گواہی دے رہا ہے. تو وہ شہزادہ علی اکبر کی جس کی معرفت کی معراج یہ ہے کہ جب یہ قافلہ کربلا کا چلا قصرِ بنی مقاتل سے, امام حسین علیہ السلام نے سفر کا آغاز کیا صبح, تو راستے میں امام کو جو ہے وہ سواری کے اوپر تھوڑی نیند آ گئی. بیدار ہونے کے بعد امام نے یہ کلمہ استرجاع کی تلاوت فرمائی, کہا انا للہ و انا الیہ راجعون والحمد للہ رب العالمین, تین مرتبہ جب یہ تلاوت فرمائی تو وہاں پر شہزادہ علی اکبر ساتھ ساتھ چل رہے تھے. تو یہاں میں ایک نقطے کی طرف اشارہ کروں گا کہ بالکل اپنے جد بزرگوار کی طرح, کہ جس طرح سے رسول خدا کے جب بھی خطرہ ہوتا تھا تو امام علی علیہ السلام شانہ بشانہ چلتے تھے، اور اس وقت کے ولی اور جو خدا کے نمائندے تھے اس کی اطاعت اور اس میں کہ حفاظت کرتے تھے۔ اس طرح سے شہزادہ علی اکبر بھی 7 سال چل رہے تھے، یہ تاریخ بتاتی ہے کہ شانہ بشانہ چل رہے تھے۔ تو وہاں پر شہزادے نے پوچھا کہ بابا جان آپ نے کلمہ استرجا کیوں تیرا فرمایا، تو پھر امام نے وہ واقعہ بیان کیا کہ مجھے جو ہے وہ ایک سوار کو میں نے دیکھا کہ جو کہہ رہا ہے کہ یہ لوگ چل رہے ہیں اور موت بھی ان کے ساتھ ساتھ چل رہی ہے، یہ سفر سفر موت کا ہے۔ تو وہاں پر پھر شہزادہ علی اکبر نے وہ سوال پوچھا اپنے بابا سے، اولسنا علی حق، کہ کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ تو مولا نے فرمایا ہم حق پر ہیں بیٹا۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ شہزادے نے جواب دیا، یعنی یہاں پر امام جو ہے وہ بتلا رہے ہیں کہ ہم موت کے سفر میں جا رہے ہیں، چھپایا نہیں ہے شہزادے سے، بالکل اسی طرح سے جس طرح سے امام کے جد بزرگوار حضرت ابراہیم نے جب خواب دیکھا تو اپنے بیٹے سے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ آپ کو میں خدا کی راہ میں ذبح کرنے لگا ہوں، تو بیٹے نے بھی یہی ارشاد فرمایا کہ اف علما یا ابت اف علما تو عمر، کہ بابا جان وہی انجام دیے جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے۔ تو بیٹا جی بھی آگاہ تھا کہ میں مرنے جا رہا ہوں خدا کی راہ میں، میری قربانی ہونے جا رہی ہے، تو یہاں پر بھی بیٹے کو آگاہ کیا کہ ہم خدا کی راہ میں مرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ تو جب یہ بتلا دیا تو پھر حضرت علی اکبر نے اپنے ارادے اور اختیار سے پھر یہ ایک تاریخی جملہ کہا، کہا بابا جان جب ہم حق پر ہیں اذن لا نبالی بالموت، کہ ہم پھر موت کی پرواہ نہیں ہے محقین، اس صورت میں کہ جب ہم حق پر ہیں تو حق پر خدا کی راہ میں مرنا جو ہمارے لیے سعادت ہے۔ تو بالکل شہزاد علی اکبر نے اپنی رائے کا اظہار کیا، اور پھر امام نے اپنے بیٹے کے حق میں وہ دعا کی کہ جو کسی نے آج تک اپنے بیٹے کو حق میں نہیں کی، ایک عظیم جملہ تھا۔
یہاں پہ ایک عرض کرتا چلوں کہ دیکھیے، ایک ہے نوجوان حضرت قاسم اور ایک ہے جوان، اور دونوں سے موت کے متعلق ہی بات ہو رہی ہے، اور دونوں ہی کیا جو ہے نا کمال کے جی یہ معرفت والے جملے جو ہے نا ادا کر رہے ہیں۔ ایک فرما عرض کرتے ہیں مولا سے کہ السنا علی الحق، کیا ہم حق پر نہیں ہیں گویا جیسے آغا صاحب نے بیان فرمایا، اور پھر وہ بھی احلی من الاصل جوانوں کے لیے۔ تو یہ ہمارے جوانوں کے لیے وہ ہے کہ آپ کے لیے ہمارے لیے مہم یہ ہے کہ حق پر ہوں، حق کی راہ پر ہوں۔
اچھا جی، بالکل ہاں، اس میں بہت سارے آپ دیکھ لیں کہ بعض اوقات مشکلات آتی ہیں، اور خدا کے دین میں جو انفاق کہا گیا ان میں سے ایک انفاق جو ہے وہ جان کا بھی ہوتا ہے۔ سو ہمارے پاس یہی ایک رول ماڈل ہیں کہ جن کو دیکھ کر آج کا جوان بھی اگر میدان میں آ رہا ہے تو جناب علی اکبر یا جناب قاسم کا حوالہ دیتا ہے، یا جو جوان شہید ہو جاتا ہے اس کی والدہ بھی صبر کرتی ہے جناب علی اکبر کے مصائب سن کے یا جناب قاسم کے جو مصائب سن کے۔
کل ایک ہمارے یہاں ایک پشتوں میں ایک کسی نے کلپ بھیجا تھا، تو اس میں وہ بتا رہا تھا کہ حج سے حاجی آ رہے تھے، اور راستے میں ان نے کپتان نے اعلان کیا کہ بھائی یہ جہاز کے جو ہے نا پہیے کھل نہیں رہے ہیں، اور بس ابھی آخری ٹائم ہے۔ تو وہ کہتا ہے میرا رشتہ دار تھا، جب اس کو پتہ چلا ہے کہ بھائی ابھی تو موت ہے سامنے، تو اسے میں اسے کہتا ہوں کہ کیا حال ہے، اس نے کہا میں آپ کو نہیں جانتا، آپ کون ہیں جو ہے۔ تو جب موت سامنے آتی ہے تو عام بشر کا یہ حال ہوتا ہے، وہ اپنے رشتہ دار کو پہچاننا جو ہے نا وہ نہیں پہچان پاتے کہ یہ کیا ہوتا ہے،
آواز باختہ ہو جاتے ہیں، چونکہ وہ مادی دنیا میں اتنے گھر گئے ہیں اور خدا کی وہ محبت کا احساس نہیں ہے۔ لیکن ان بزرگوار ہستیوں کے اندر جو معرفت، جیسے آپ نے بیان کیا ہے کہ وہ نتیجہ اس کا ہے جس کے اندر یہ معرفت ہو۔
کربلا میں سارے جوان ہی تھے، یعنی سب سے زیادہ بڑی عمر جو مولا حسین کے بعد وہ حضرت عباس کی ہے، 33 یا 34 سال کا سن، باقی سارے چھوٹے ہیں، سارے جوان ہیں، سارے جوان ہیں بنی ہاشم کے اور ان کی قربانی۔
جی ہاں بالکل، بہت شکریہ۔ چاہوں گا کہ تھوڑا اس آخری پروگرام کا جو حصہ چل رہا ہے دونوں شخصیات کے حوالے سے ہم مختصر سی جو ان کی شہادت کا ایک جو کیسے ہوئی کیفیت ہے ان کے اوپر گفتگو کر لیتے ہیں۔ تو میں آپ سے چاہوں گا کہ آپ جناب علی اکبر کے حوالے سے جو مختصر ان کی کیفیت شہادت پر نظر ڈالیں اور بیان کریں اس کو۔
جی، یہ واقعاً حضرت علی اکبر علیہ الصلاۃ والسلام کی شہادت پڑھنا یہ ایک دل گردے کی بات ہے، اور اس کے لیے جو ہے ہم جیسے افراد جو ہے وہ نہیں پڑھ سکتے۔ دیکھیے، کربلا میں ہر شہید کے اپنے مصائب ہیں، اپنی خصوصیات ہیں، ان خصوصیات کو اگر دیکھا جائے تو بندہ مر جائے، لیکن حضرت علی اکبر علیہ الصلاۃ والسلام واحد کہتے ہیں دو ایسے افراد ہیں کہ جو خیموں سے ایسے رخصت ہوئے کہ جیسے جنازہ رخصت ہوتا ہے۔ ایک حضرت امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام جب اپنے خیموں سے رخصت ہو رہے تھے تو بہت سخت وقت تھا، بہت دردناک وقت تھا، بیویاں ارد گرد آ کر جو ہے وہ حلقہ باندھ کے رو رہی تھی۔ ایک حضرت علی اکبر کے بارے میں یہ روایت ملتی ہے کہ اجتمعات النساء حوله، کہ خواتین ان کے ارد گرد جو ہے آ کر جو ہے نا حلقہ بنا کر جو ہے نا رو رہی تھی، اور ارحم غربتنا، اور یہ کہہ رہی تھی، دامن پکڑ کے کہہ رہی تھی، اے علی اکبر ہماری غربت پر، ہماری اس پر جو ہے نا رحم کریں، نہ جائیں ہمیں چھوڑ کے۔ آپ کا ظاہر ہے کہ جو شبیہ رسول بیٹا ہو، صحیح ہے، اس بیٹے سے ودا جو ہے کس حد تک مشکل ہے۔ ایک عالم دین بیان فرما رہے تھے جیسے حضرت علی اکبر علیہ الصلاۃ والسلام وہاں سے نکلے تو ایک دم سے کسی نے حضرت علی اکبر کے رقاب پر ہاتھ رکھا، اور انہوں نے جب پلٹ کر دیکھا تو ان کو کوئی نظر نہیں آیا، جب نیچے دیکھا تو کوئی اور نہیں تھی بلکہ علی اکبر کی چھوٹی سی بہن سکینہ وہاں پہ کھڑی تھی۔ اس وقت جناب سکینہ سے روایت یہ ملتی ہے کہ میں نے اپنے بابا حضرت امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کی حالت دیکھی کہ قریب تھا کہ امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کی شہادت واقع ہو جائے، اتنا سخت تھا علی اکبر سے جدائی۔ بہرحال جیسے تیسے امام علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا حضرت علی اکبر علیہ الصلاۃ والسلام کو جو ہے یہاں سے اجازت دیجیے۔ جو عام روایت یہ پڑھی جاتی ہے کہ جب حضرت علی اکبر علیہ الصلاۃ والسلام جنگ کے لیے جا رہے تھے تو پیچھے سے حضرت امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام جو ہے یا علی کی صدائے بلند کر رہے تھے۔ اب معلوم نہیں ہے کہ نجف سے اپنے جو ہے بابا علی کو بلا رہے تھے کہ آؤ بابا، یہ وقت میرے لیے بہت سخت ہے کہ شبیہ رسول بیٹا میرا جا رہا ہے، جیسے حضرت امام حسین نے خدا کو گواہ بنا کر کہا کہ یہ شبیہ رسول بیٹا جا رہا ہے، ویسے شاید اپنے بابا علی کو بلا رہے ہوں کہ بابا علی آئیے، یہ وہ وقت ہے، بہت سخت وقت تھا۔ میں مختصر یہ بیان کروں، حضرت علی اکبر علیہ الصلاۃ والسلام نے بہت شجاعانہ طریقے سے جو ہے جہاد کیا، ظالموں کو واصل النار کیا، حتیٰ یہاں تک روایت ملتی ہے کہ جب حضرت علی اکبر علیہ الصلاۃ والسلام نے حملہ کیا تو زج الناس، لوگوں کی چیخیں بلند ہو گئیں یہاں تک، لیکن حضرت علی اکبر علیہ الصلاۃ والسلام، روایت تو یہ کہتی ہے کہ ان کو پیاس نے وہ کیا تھا، میں کہتا ہوں کہ وہ پیاس کے لیے نہیں آئے، وہ اپنے بابا کو زندگی دینے کے لیے آئے کہ بابا میں آپ کا جوان بیٹا ہوں، میں ابھی آیا ہوں، آپ کو دلاسا دینے کے لیے آیا ہوں۔ اور یوں حضرت علی اکبر علیہ الصلاۃ والسلام پر ظالموں نے حملے کیے، جب ظالموں نے حملے کیے حضرت علی اکبر علیہ الصلاۃ والسلام زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے اپنی ذوالجنان سے جو ہے نیچے آنے لگے، گردن میں ذوالجنا، اس گھوڑے کی گردن کے اندر ہاتھوں کو حمائل کیا، ادھر سے ظالموں نے آواز دی کہ مارو، یہ رسول زادہ ہے، یہ علی کا پوتا ہے۔ بس کیا تھا پھر اس کے بعد، فقطعوه بالسيوف اربا اربا، حضرت قاسم کے بارے میں یہ ملتا ہے کہ وہ جو ہے نا لاشوں وہ پائمال ہوا، لیکن اگر روایات پر دقت کی جائے تو حضرت علی اکبر کے لیے یہ ملتا ہے کہ ان کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، فقطعوه اربا اربا۔ تین بندوں کے بارے میں ملتا ہے کہ کربلا کے میدان میں ان کی زندگی میں ہی ان کے ٹکڑے ٹکڑے ہوئے، ان کے جسم جو ہے وہ کاٹے گئے۔ ایک عباس علمدار کے بارے میں ملتا ہے، ایک حضرت حسن کے بیٹے عبداللہ بن حسن کے بارے میں ملتا ہے، اور ایک علی اکبر کے بارے میں یہ ملتا ہے۔ بہرحال حضرت علی اکبر علیہ الصلاۃ والسلام جب زمین پر آئے اور ایک سلام کیا، وہ بھی سلام ودا والا سلام کیا، ودا والا سلام کیا اس سے پہلے کہ، یہ بھی یہ خصوصیت ہے حضرت علی اکبر علیہ الصلاۃ والسلام کی کہ حضرت امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام سے پہلے لہوف سید ابن طاووس نے کہا کہ سب سے پہلے جو لاش حسین پر پہنچی وہ حسین نہیں پہنچا بلکہ حسین کی غموں کی شریک بہنا حضرت زینب کبریٰ وہاں پہ پہنچی اور مقام معظم رہبری نے یہاں پہ ایک جملہ کہا ہے کہ حضرت زینب کبریٰ دو بار جنازوں پر گری ہے، فَأَقَبَّتْ عَلَى وَجْهِهَا، اب منہ کے بل گری ہے، ایک علی اکبر کے لاشے پر آ کر گری ہے اور ایک جب رخصت ہو رہے تھے تو حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے لاشے پر وہ گرے ہیں۔ بہرحال بہت سخت مرحلہ تھا، بہت سخت شہادت تھی۔ یہ وہ لاشا ہے کہ جو لاشا حسین سے اٹھایا نہیں گیا، جس کی مدد کے لیے حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے جوانوں کو بلایا، آؤ جوانوں، شیر جوانوں آؤ، یہ جوان کا لاشا، جوان بیٹے کا لاشا مجھ سے اٹھایا نہیں جا رہا ہے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالی ہمیں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے عزاداروں میں شمار فرمائے۔
اللہ آمین۔ آغا صاحب، چاہوں گا کیونکہ وقت دامن گنجائش ختم ہو گیا، لیکن مختصر طور پہ اسی طرح ہی جناب قاسم علیہ السلام کی شہادت کی طرف اشارہ فرما دیں۔
جیسا کہ میں نے اشارہ کیا کہ کم سنی کا عالم تھا اور یتیم تھے، تو جب بھی جاتے تھے چچا کے محضر میں، شوق شہادت معلوم ہو چکا ان کے اس جملے سے کہ احلا من الاصل، بار بار گئے لیکن چچا نے اجازت نہیں دی۔ کہا حسین نے، قاسم میں کیسے اجازت دوں، آپ میرے بھائی امام حسن کی نشانی ہو۔ جب خیموں میں آتے تو ماں کہتی سب شہید ہو گئے، قاسم آپ زندہ ہیں ابھی تک، لیکن وہاں جاتے تو مولا اجازت نہ دیتے۔ تو تاریخ مقتل یہ لکھتی ہے کہ شہزادہ قاسم نے اپنے چچا کے ہاتھ اور پاؤں چومنا شروع کیے، ہاتھ اور پاؤں چومتے جاتے ہیں، اور اسی عالم میں جو ہے شہزادہ قاسم پہ غش طاری ہوا، نیند کے عالم میں چلے گئے۔ تو خواب میں اپنے بابا کو دیکھا اور کہا کہ وہ تعویذ جو میں نے باندھا ہے وہ دکھاؤ اپنے چچا کو، کہ میں یہاں انتظار کر رہا ہوں، آپ ابھی تک نہیں پہنچے ہیں، آپ کی دادی آپ کا انتظار کر رہی ہے۔ پھر وہ تعویذ دکھایا تو اس میں وصیت نامہ لکھا ہوا تھا۔ تو پھر امام نے جب اجازت دی شہزادے کو، تو شوق شہادت اتنا زیادہ تھا شہزادے کا کہ، اور اس مرکب پہ سوار ہوئے۔ میں نے ذکر کیا کہ مدینہ سے جب چلے تھے تو مرکب نہیں تھی، تو یہ پہلی اور آخری مرکب تھی جو میدان میں لے گئی ان کو، اور شوق شہادت اتنا زیادہ تھا کہ تاریخ نے لکھا، حمید ابن مسلم روایت کرتا ہے، فخرج غلام کان وجہ شقۃ قمر، کہ خیام سے ایک ایسا نوجوان نکلا کہ جو چاند کا ٹکڑا تھا، اتنا خوبصورت تھا، اور میدان کی طرف جب گیا تو اس کے پاؤں کے تسمے کھلے ہوئے تھے، اور کوئی زرہ نہیں تھی کہ مولا جو شہزادہ قاسم کو پہناتے، چونکہ زرہ بزرگ تھیں، بڑی تھیں، اور شہزادے کا سن چھوٹا تھا۔ جب میدان میں گئے، ازرق ملعون کو فنار کیا اس کے بچوں کو، تو پھر عمر ابن سعد ازدی نے حملہ کیا شہزادے پہ، جب اپنا تسمہ باندھنے لگے تو اس ملعون نے جب شہزادے کے سر پہ وار کیا تو شہزادے نے ایک صدا بلند کی، یا اماں، چچا مجھے بچا لیجئے۔ تو امام حسین علیہ السلام ایسے دوڑے جیسے باز اپنے شکار کی طرف آتا ہے، اور اس ملعون پہ حملہ آور ہوئے اس شیر کی طرح جو غضبناک ہوتا ہے۔ تو اس ملعون کو بچانے کے لیے فوج اشقیاء نے چاروں طرف سے حملہ کیا، تو فوج ہے شہزادہ قاسم کی لاش پہ، دائیں کے گھوڑے بائیں اور بائیں کے دائیں دوڑ گئے۔ اس کے بعد جب گرد پھٹی تو دیکھا کہ امام حسین علیہ السلام اپنے بھتیجے کی لاش پہ ہیں اور یہ گریا کر رہے ہیں، عز علی عمک ان تدعوہ فلا یجیبک، کہا بھتیجے آپ کے چچا پہ وہ مرحلہ سخت ہے کہ آپ اسے بلائیں اور وہ آپ کی مدد کو نہ آ سکیں، یا مدد کو آئیں اور آپ کو جواب دیں لیکن ان کی مدد آپ کو کوئی فائدہ نہ دے۔ اور مولا جو ہے وہ بھتیجے کی لاش کو لے کر خیموں کی طرف چلے کہ شہزادے کے پاؤں جو ہیں وہ زمین پہ لکیریں کھینچ رہے تھے۔ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ
رَاجِعُونَ۔ بہت شکریہ کہ اس عبادت بھری محفل میں آپ نے بہت خوبصورت انداز میں مطالب کو جو ہے وہ بیان فرمایا، خدا انشاءاللہ ہماری اس عبادت کو قبول و منظور فرمائے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ ان دو شخصیات کی زندگی میں بہت زیادہ درس موجود ہیں، شجاعت کا درس موجود ہے، معرفت کا درس موجود ہے، شہادت کا درس موجود ہے، وہ ہمیں ان کی زندگیاں پڑھ کر یہ تمام صفات اخذ کرنے کی ضرورت ہے، اپنے علم و معرفت میں اضافہ کرنے کی ضرورت ہے۔ دوسرے سیگمنٹ میں آپ کے سامنے دوبارہ حاضر ہوتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
امام حسین در دوران کودکی محبوب پیغمبر بود، خود او هم پیغمبر رو به نهایت دوست می داشت. حضرت 6-7 ساله بودند که پیغمبر از دنیا رفته است. یک چهره پیغمبر به صورت یک خاطره بیزوالی در ذهن امام حسین مونده است و عشق به پیغمبر در دل او هست. بعد خدای متعال علی اکبر را می دهد به امام حسین. وقتی این جوان یه خورده بزرگ میشه یا به حد بلوغ میرسه، حضرت میبیند که درست چهره چهره پیغمبر است. همون قیافه‌ای که اینقدر به او علاقه داشت، اینقدر عاشق او بود، حالا این به جد خودش شبیه شده است. حرف میزند، صدا شبیه صدای پیغمبر است. حرف زدن شبیه حرف زدن پیغمبر است. اخلاق شبیه اخلاق پیغمبر است. همون بزرگواری، همون کرم، همون شرف. بعد اینجوری میفرماید که کنا ادش تقنا الى نبی یک نورنا الی. هر وقتی که ما دلمون برای پیغمبر تنگ میشد به این جوان نگاه میکردیم.
اینجا مرکز مقاومت است.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. ناظرین، ہم خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو کہ آپ دوبارہ ہمارے ساتھ حاضر ہوئے۔ اس دوسرے سیگمنٹ میں آپ کو جیسا کہ علم ہے کہ ہم بعض ایسے سوالات کو بیان کرتے ہیں اپنے ماہر علماء کے سامنے، اور ان کا جواب طلب کرتے ہیں کہ جو معاشرے کے اندر نہضت کربلا کے حوالے سے پیش کیے جاتے ہیں، یا سوال اٹھائے جاتے ہیں، یا اعتراضات کی شکل میں بیان کیے جاتے ہیں۔ نہضت کربلا کے اندر عیب نکالنا یا اس کے اوپر اعتراض کرنا، یہ ایک خاص طبقے کا وتیرہ بنا ہوا ہے، اور مختلف اعتراضات اٹھاتے ہیں۔ ان میں سے ایک جو چیز وہ اٹھاتے ہیں وہ یہ ہے کہ یزید کو لعن کرنا جائز نہیں ہے، یعنی کسی بھی طریقے سے وہ یزید کی پاک دامنی کو ثابت کرنے کی طرف لے کر جاتے ہیں، حتیٰ یہ بھی کہتے ہیں کہ یزید کربلا کے اندر کوئی دخالت نہیں رکھتا تھا۔ اور یہ یزید کو لعنت کرنے والا جو مسئلہ ہے، چونکہ بعض اہل سنت کی، اگرچہ وہ تعداد میں بہت ہی زیادہ قلیل ہیں، لیکن برجستہ شخصیات ہیں، انہوں نے یہ نظریہ اختیار کیا کہ یزید کو لعن کرنا جائز نہیں ہے۔ ہم اس مسئلے کو ذرا واضح کر کے بیان کرنا چاہتے ہیں، اس کی اساس اور بنیاد کو بیان کرنا چاہتے ہیں، انشاءاللہ پھر ہم اس کو یزید کے مورد کے اوپر بھی تطبیق کریں گے۔ اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے جناب مولانا سید طاہر نقوی صاحب کو، اور اسی طریقے سے مولانا جمشید علی صاحب کو۔ خوش آمدید کہتے ہیں آپ دونوں بزرگواروں کو، کہ آپ تشریف لائے اور ایک انتہائی اہم سوال کے جو بیان کیا جاتا ہے اعتراض کی شکل میں، تو اس کا جواب آپ جو ہیں وہ بیان کریں گے ہمارے ناظرین کے لیے۔ آغاز سید، ہم آپ سے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ جیسا کہ مقدمے میں میں نے بیان بھی کیا ہے کہ ہماری بحث جو ہے وہ یزید کے اوپر لعن کرنے کے بارے میں ہے کہ جائز ہے یا جائز نہیں ہے۔ اہل سنت کی جو بعض شخصیات ہیں ان کو ہم تحقیق کریں گے، ان کے دلائل کو، لیکن مقدماتی طور پر ہمیں بعض بحثیں کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ایک مفہوم کلیئر ہو جائے، معیار ہمارے ہاتھ میں آ جائے۔ تو اس اعتبار سے جو پہلا سوال میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ خود لعن کا کیا مفہوم ہے اور اس کے معنی کیا ہیں، یہ تھوڑا واضح ہو جائے تو پھر اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبه نستعین وهو خیر ناصر ومعین، اللهم صل علی محمد وآل محمد۔ سب سے پہلے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے یہ موقع فراہم کیا کہ اس موضوع پر کچھ گفتگو اور معروضات پیش کی جائیں۔ تو جہاں تک تعلق آپ کے سوال کا، تو یہ بالکل ہونا چاہیے کہ پہلے مفہومی جائزہ لینا چاہیے کہ لعنت ہے کیا چیز۔ تو اس لحاظ سے کچھ نکات تمہیدن میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ کیسے, جس طرح سے آپ نے فرمایا, کیسے موضوعات میں سے کہ طول تاریخ میں صدر اسلام سے آج تک ایک محور بحث قرار پایا ہے, اور پھر علماء کے درمیان, محققین کے درمیان ایک بحث اس کے اوپر رہی ہے, اور پھر اس کے اندر یہ بھی ہے کہ بعض افراد کی طرف سے افراد ہوئی ہے, بعض افراد نے تفرید کا راستہ اپنایا ہے, اور بعض جگہوں پر سوء استفادہ ہوا ہے, اور اسی بنا پر, لان تان کی بنا پر خون ریزی ہوئی ہے, قتل و غارت ہوئی ہے, تو بعض لوگوں نے فرقہ واریت کو فروغ دیا ہے. تو واقعاً اس کا جائز اور اس کا معتدل مقام تلاش کرنا ہے کہ بالآخر لان ہونی چاہیے, نہیں ہونی چاہیے, کس پر ہونی چاہیے, کب ہونی چاہیے, اس کا
لان کا معنی کیا بنتا ہے.
جی, تو یہ ساری جو ہے وہ, تو اس کے لیے سب سے پہلا وہی نقطہ ہے کہ ہم جو ہے وہ لغت میں دیکھیں کہ لان کیا چیز ہے. تو لغت کے اندر جو نحوی جو ماہر لغت ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ لعنت جو ہے وہ اطردہ ہو ابعادہ ہو, یعنی طرد کرنا, دور کرنا. اور اس میں جو ہے وہ مفردات غالب جو اہم ترین کتاب ہے لغت کی, قرآن کے الفاظ میں تحقیق کی, تو اس میں جو ہے راغب یہ فرماتے ہیں کہ اطردہ عن غضب, کسی کو غضب کی بنا پہ دور کرنا, طرد کرنا,
یعنی غصے میں آ جائے اور اس کو دور کر دے,
اس کو دور کر دینا. اور اس کے اندر دو چیزیں انہوں نے بیان کی ہیں. ایک وقت میں ہم خدا کے لیے استعمال کرتے ہیں کہ خدا کسی پہ لعنت کرتا ہے, اور ایک وقت میں جو ہے وہ انسان کے لیے استعمال کرتا ہے کہ انسان کسی پہ لعنت کرتا ہے. اگر خدا لعنت کرتا ہے تو وہاں پر بھی دو مفہوم پائے جاتے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر ایک اس کا دنیاوی مفہوم ہے کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ خدا نے لعنت کی ہے کسی پر, تو اس کا معنی دنیاوی اعتبار سے کہ خدا نے اس کو دنیا میں اپنی رحمت اور توفیق سے دور کر دیا, محروم کر دیا. اور ایک اس کا اخروی معنی ہے, وہ کیا ہے, یعنی خدا اس کو جنت سے محروم کر رہا ہے اور جہنم کا عذاب اس کو دے گا اور دوچار کرے گا. اور ایک وقت میں اگر ہم جو انسان کی طرف نسبت دیتے ہیں تو وہاں پر بھی ایک بدعا کے معنی میں ہے, نفرین کے معنی میں. اگر انسان بدعا کرتا ہے کہ خدا اس پہ لعنت کرے,
تو
اس کا یہ بدعائی جملہ, بدعا کا مطلب کیا ہے, یعنی خدا اس کو اپنی رحمت سے دور کرے, محروم کرے, اور پھر جو ہے وہ اس کو اپنے عذاب سے دوچار کرے. دو چیزیں. اور تیسری بات جو ایک کامن سینس کی بات ہے اور عقلی بات ہے یہاں پر, کہ یہ لعنت کیوں کی جاتی ہے, یہ بعد میں انشاءاللہ بیان کریں گے, وہ یہ کہ انسان جو ہے وہ ایک طرح سے اظہار برات کرتا ہے, ایک اجتناب کی.
بالکل, یعنی بعض اوقات انسان کسی چیز سے نفرت کرتا ہے, اس کو اگر دور کرتا ہے, اور پھر جیسے آپ نے کہا کہ لغوی معنی اس کا دور کرنا ہے غضب کی حالت میں آ کر, تو ظاہر سی بات ہے بعض چیزیں ہیں جو انسان کو غضب ناک کرتی ہیں, اس غضب ناک کی صورت میں وہ اس کو دور کرتا ہے, تو لغوی اعتبار سے وہ لعن میں آ جائے گا, یا بعض اوقات جو ہے اس کے بارے میں بد دعا کر دیتا ہے. اس میں
جی, اس میں دو چیزیں جو ہے وہ, چونکہ قرآنی جو ہے شاید یہاں لانا ضروری سمجھتا ہوں تاکہ مزید جو ہے وہ بحث حل ہو جائے. تو ایک جو ہے وہ ہم نے کہا کہ رحمت سے محروم ہے کے معنی میں قرآن نے فرمایا ہے کہ بل لعنہم اللہ بکفرہم, کہ خدا نے ان کے کفر کی وجہ سے ان کو کیا کیا, اپنی رحمت سے دور کر دیا. یا ایک اور جگہ پہ ارشاد ہے کہ ان اللہ لعن الکافرین واعد لہم عذابا واعد لہم سعیرا, کہ اللہ نے ان کو جو ہے وہ اپنے عذاب, یہاں عذاب کے معنی میں ہے, یا پھر جو ہے وہ ہم نے کہا جو نفرین کے معنی میں, تو پھر جو ہے وہ لعنہم اللاعنون, کہ لعنت کرنے والے جو ہے وہ ان پر لعنت کرتے ہیں. تو یہاں پہ بدعا کے معنی میں ہے اور یہ نفرین کے معنی میں.
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بعض اوقات ہمارے معاشرے میں دیکھا جاتا ہے کہ شیعوں پہ تہمت بھی لگائی جاتی ہے, یا بعض اوقات ہمارے بعض افراد جو علم نہیں رکھتے وہ شاید یہ بھی سمجھتے ہیں کہ لعن گالی دینا ہے, سب و شتم کرنا ہے. تو آپ اسے اتفاق کرتے ہیں کہ لعن مساوی ہے شب و شتم کے ساتھ؟
نہیں, کاملاً اس سے مختلف ہے اور اس کا مفہوم ہی الگ ہے, اور یہ انتہائی جو ہے وہ رائج غلطی ہے. اور اکثر ہی لوگ سوال کرتے ہیں کہ شیعہ کے اندر جو ہے وہ گالم گلوچ بہت زیادہ ہے, شیعہ جو ہے وہ برا بھلا کہتے ہیں, یہ بعد میں بیان کریں گے, لیکن پہلے مفہوم کلیئر ہونا چاہیے. تو یہ بالکل الگ چیزیں ہیں, سب ایک الگ چیز ہے, ایک الگ وادی کی بحث ہے, اور لان ایک الگ وادی کی بحث ہے. خود سب کا اگر ہم مفہوم دیکھیں تو سب کا جو معنی ہے وہ قطع کرنا ہے, کاٹنا. اب یہاں پہ کس طرح سے ہم اس کو ربط دیں گے اپنے مفہوم کے ساتھ, تو یہ کسی کو اپنی جائگاہ سے, احترام سے, مقام سے گرانے کے معنی میں ہے. تو اس کی جو اصل جائگاہ, اس کو گرانے کے معنی میں کیا سب ہے. اور پھر یہاں پہ ہر قسم کا کلام القبیح, قبیح کلام جو ہے, ناروا کلام جو ہے, نامناسب جملہ, کسی کی حد کی حرمت میں ہو, کسی کی شخصیت کی پامالی میں ہو, کسی بھی انداز سے, چاہے وہ مانوی اعتبار سے ہو, کسی پہ کسی انداز سے بھی آپ تہمت لگائیں, کسی بھی انداز سے جو جملہ بھی جو ہے وہ انسان کی حد کی حرمت کا باعث بنے. لیکن جو اس کا یعنی یقینی ترین معنی ہے, بہت سارے اس کے, بعض اوقات لان بھی آ جاتے ہیں اس کے اندر, بعد میں بیان ہوگا انشاءاللہ, لیکن جو اس کا یقینی ترین معنی ہے وہ گالم گلوچ ہے. تو یہ یعنی بالکل الگ چیز ہے. اور اگر ہم دیکھیں اس کو قرآنی انداز سے دیکھیں تو قرآن نے جہاں پہ لعنت کا وقوع پذیر ہونا بیان کیا ہے کہ خدا لعنت کرتا ہے, فرشتے لعنت کرتے ہیں, لوگ لعنت کرتے ہیں, تو وہیں پہ سب سے منع کیا ہے کہ لا تسب الذین یدعون من دون اللہ. اس میں جو ہے کہ آپ جو ہے وہ ان لوگوں کو لعنت سب نہ کریں.
ہاں واضح طور پہ کہا جا رہا ہے, حکم دیا جا رہا ہے کہ سب نہیں کرنا.
اور اس کا فلسفہ بیان کیا ہے کہ اگر آپ ان کو لعنت ان پہ سب کریں گے آپ تو کیا ہے, فیحسب اللہ عدوم بغیر علم, تو پھر کیا کریں گے وہ لوگ بھی پلٹ کے آپ کے خدا
خدا کو جو ہے وہ دشمنی میں آ کے اناد میں آ کے سب کریں گے.
یہ کاملاً ہمارے جو ناظرین ان کو جاننا چاہیے کہ بالکل الگ چیزیں ہیں. لعنت ایک الگ چیز ہے اور سب ایک بالکل الگ چیز ہے.
یعنی ایک جان بوجھ کے یہ مغالطہ رائج بھی کیا گیا ہے. اور جو تولا اور تبرا ہم فروعات دین میں شمار کرتے ہیں اور تبرا میں ہم لے کر آتے ہیں کہ ہم دشمنان اہل بیت سے وہ تبری کرتے ہیں اور لعن کو اس میں لے کر آتے ہیں, تو بعض مکتب تشیع سے لوگوں کو دور کرنے کے لیے فضا قائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ مکتب تشیع جو ہے وہ تو گالی گلوچ کا مذہب ہے, انہوں نے چونکہ اپنے فروعات دین کے اندر جو ہے وہ ایک تبری رکھی ہوئی ہے. تو آپ کی گفتگو سے یہ مطلب واضح ہو جاتا ہے کہ لعن اور سب یہ دو الگ میدان ہیں. لعن جو ہے وہ شریعت میں بیان ہوا ہے, لیکن سب اور سب و شتم جو ہے وہ منع کیا گیا ہے,
بلکہ تاکید کی گئی ہے
اس میں آگے کے اس کے اوپر انشاءاللہ بحث ہماری جو ہے وہ چلتی رہے گی. آقا سید کی گفتگو سے ایک مطلب جو سامنے آتا ہے وہ یہ کہ قرآن میں ہمارے پاس ایسے موارد ملتے ہیں کہ جہاں خداوند متعال نے لعن کیا ہے, کہ ایک دو آیات کی طرف جو ہیں وہ سید نے اشارہ بھی فرمایا ہے. تو آپ سے میں یہ سوال پوچھنا چاہوں گا کہ قرآن کی نظر میں وہ کون سے ایسے طبقات ہیں کہ جو لعنت کے مستحق قرار پائے ہیں؟
جی بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ رب العالمین, السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. جی بالکل, یہ ایک ایسا موضوع ہے کہ جس طرح سید نے بھی اشارہ فرمایا ہے کہ طول تاریخ میں اور آج کل کے دور میں تو بہت زیادہ اس کی بنا پر فرقہ بندی اور لوگوں کے درمیان جو ہے نا بغض کی ایک فضا پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے, اور زیادہ سے زیادہ یعنی اپنے مطلب کو اور اپنے چاہے وہ حق ہو چاہے باطل ہو اس کو ثابت کرنے کے لیے ہم اس مطلب سے زیادہ استفادہ کرتے ہیں, دوسروں پر لان تان کر کے سب و شتم کر کے ہم اپنی حقانیت ثابت کرنا چاہتے ہیں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم قرآن سے دور ہیں. اگر ہم قرآن میں دیکھتے تو یہ جو لعنت کا مفہوم ہے اور لعنت کا استعمال ہے اللہ تعالیٰ نے کئی مقامات پر استعمال فرمایا ہے, اور یہ لعنت جو قرآن میں استعمال ہوئی ہے فقط منافقین و کافرین و مشرکین کے لیے نہیں بلکہ بعض مسلمانوں اور مومنوں کے گروہ کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ کلمہ استعمال فرمایا ہے. اور جس طرح سید نے فرمایا ہے کہ لعنت کا جب اللہ کی طرف نسبت دی جاتی ہے کہ اللہ کسی پر لعنت کرتا ہے تو اس کا مفہوم یہی ہوتا ہے کہ وہ رحمت سے دوری کا معنی ہے, اور جس کو اللہ رحمت سے دوری دور کر دے وہ اس دنیا میں بھی عذاب میں ہے اور آخرت کا عذاب تو باقی ہے. اب اگر قرآن میں دیکھیں تو قرآن نے لعنت کے مستحقین کے لیے طبقہ بندی کی ہے. بعض گروہ ایسے ہیں جن پر اللہ نے لعنت فرمائی ہے ان کے برے اعتقادات کی وجہ سے, چونکہ ان کے اعتقادات قرآن کے مطابق نہیں ہیں, اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے فرمان کے مطابق نہیں ہیں, اللہ نے ان پر لعنت فرمائی ہے. مثلا ان میں سے ایک گروہ جو کافر کا گروہ ہے جن کا سید نے آیت بیان فرمائی بھی ہے, ان اللہ لعن الکافرین واعد لہم سعیرا, کہ کافرین پر اللہ تعالیٰ لعنت فرماتا ہے اور ان کے لیے عذاب سعیر آمادہ ہے. مشرقین کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے لعنت کا کلمہ استعمال فرمایا ہے کہ جہاں پر اللہ نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء و من یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا, ایک آیت چھوڑ کے آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لعنہ اللہ, ان مشرقین کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے لعنت کا کلمہ استعمال فرمایا ہے. منافقین کے لیے بھی کہ جو حقیقتاً مسلمان نہیں ہوتے, ظاہر طور پر مسلمان بن کر آئے ہوئے تھے اس دور میں اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مخالفت میں جو ہے مسلمان بن کر کام کر رہے تھے, اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وعد اللہ المنافقین والمنافقات والکفار نار جہنم خالدین فیہا ہی حسبہم ولعنہم اللہ ولہم عذاب علیم یا ولہم عذاب مقیم, دو تعبیر شاید ہیں. تو اللہ نے فرمایا کہ ان کے لیے جہنم کافی ہے, لیکن اس کے باوجود اللہ نے فرمایا ولعنہم اللہ, اللہ نے ان پر لعنت فرمائی ہے. تو یہ تین ایسے گروہ ہیں کہ جن پر اللہ نے اعتقادات کی بنا پر لعنت فرمائی ہے.
اب آتے ہیں ان گروہوں کے بنا طرف
کے، یہ تین گروہ ہو گئے کافرین، مشرکین اور منافقین
کے جن پر اعتقادات کے بنا پر لعنت ہوئی ہے۔ باقی ایسے گروہ بھی ہیں قرآن کے اندر کہ تقریباً کلن 37 آیات میں اللہ تعالیٰ نے کلمہ لعنت استعمال فرمایا ہے 41 بار، ان میں فقط اعتقاداتی جن پر لعنت ہوئی یہ تین گروہ ہیں، باقی جتنے بھی گروہوں پر لعنت ہوئی ہے وہ یا ان کی صفات بد تھیں یا ان کا افعال اور کردار بد تھا اور اللہ نے ان پر لعنت فرمائی۔
ایک چیز کا اضافہ کروں گا، 37 شاید سورتیں ہیں اور 41 بار،
41 موارد ہیں جی، 41 موارد پر 37 آیات یا 37 سورتوں
کے اندر، 37 سورتوں کے اندر جی 41 موارد ہیں
جی، درست ہے۔ اب آتے ہیں ظالمین میں، اب ظالم چاہے مسلمان ہو چاہے غیر مسلمان ہو، اللہ تعالیٰ نے کوئی تفریق نہیں بیان فرمائی قرآن کے اندر، چونکہ ظلم ایک ایسا عنوان ہے جہاں پر بھی پایا جائے اللہ تعالیٰ کے انبیاء اوصیاء ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام اس کے خلاف ہیں۔ اب وہ وہاں پر معاذ اللہ اگر آج کی اصطلاح میں دیکھیں تو کوئی پارٹی بازی نہیں ہے کہ اگر مسلمان ظالم ہو تو اللہ تعالیٰ کے لعنت اس کو شامل حال نہیں ہے اور اگر کوئی غیر مسلمان ہو تو اس پر لعنت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن میں فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ أَنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ، ظالمین پر اللہ تعالیٰ کی بے شک، انا کلمہ تحقیق کے ساتھ، تاکید کے ساتھ ہے کہ بے شک ان لوگوں پر لعنت ہے۔
اور یہ ظالمین جو ہے مطلق ہے، یعنی ضروری نہیں ہے کہ یہ ظالم جو ہے وہ ہمیشہ کافر
ہو سکتے ہیں، اگرچہ آج کی دنیا میں زیادہ کا ظالم وہ ہیں، اشد ظلمن وہ کر رہے ہیں، لیکن اگر مسلمان بھی کوئی ایسا کام کرتا ہے تو ان پر بھی یہ قرآن کہہ
رہے ہیں، یعنی ملاک ہے کہ ظلم جو ہے مورد لعن قرار پاتا ہے،
ملاک لعنت ظلم ہے، جہاں ظلم پایا جائے گا وہاں پر خدا،
اور جو ظالم بنے گا خدا لعنت کرتا ہے، یعنی رحمت خدا سے دور ہو جائے گا۔
دوسری چیز کہ جو مسلمان و غیر مسلمان کے لیے مختص نہیں ہے بلکہ برابر ہے، جھوٹ بولنے والا مشہور ہے، وَالْخَامِسَۃ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، کذب ملا کے لعنت ہے۔ اب چاہے مسلمان بولے جھوٹ، چاہے غیر مسلمان بولے، چاہے مومن بولے، کوئی بھی اگر جھوٹ بولتا ہے، قرآن کی واضح آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اس پر، اللہ تعالیٰ کے اس پر لعنت ہے، یعنی خدا کی رحمت سے دور اور اب خدا کے غضب میں زندگی گزار رہا ہے۔
یعنی یہاں پر یہ چیز ہے کہ ایک طرفہ چیز نہیں ہے کہ ادھر سے آپ نے کوئی گناہ کیا، ظلم کیا تو خدا کی لعنت جو ہے وہ نازل ہو۔
احسن، تو اچھا نقطہ ہے کہ آٹومیٹیکلی جو ہی آپ جھوٹ بولیں گے، اللہ کی نافرمانی کریں گے، خود بخود خدا کی رحمت سے دور ہوتے چلے جائیں گے، تو یہ خدا کا
تکوینی اور وجودی چیز ہے،
وجودی چیز ہے۔
اور اگر کوئی دوسرا دیندار انسان کسی جھوٹے کو دیکھتا ہے، ظالم کو دیکھتا ہے، تو ظاہری سی بات ہے اس نے جہاں پر وہ اچھے بندے کو دیکھ کے دعا کرتا ہے، وہاں اس ظالم اس جھوٹے کو دیکھ کے بد دعا بھی کرتا ہے، تو بد دعا کا ایک چھوٹا سا جملہ وہ یہ ہے کہ خدا لعنت کرے،
بے شک۔
جی،
ایک آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے تین گروہوں پر لعنت فرمائی ہے، پہلے وہ گروہ جو میثاق خدا، عہد خدا کو توڑتے ہیں، دوسرا وہ گروہ کہ جو رشتہ داروں کے ساتھ برا سلوک پیش کرتے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، یہ برے سلوک سے پیش آتے ہیں، اور تیسرا وہ جو مفسد فی الارض ہیں، زمین میں فساد برپا کرتے ہیں۔ ایک ہی آیت میں اللہ تعالیٰ نے تینوں گروہوں پر لعنت کی ہے، اور کوئی اس میں فرق نہیں ہے، چاہے وہ مسلمان ہے، مومن ہے، یا کافر و مشرک و منافق ہے، کوئی بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک لہم اللعنۃ ولہم سوء الدار۔ یہ تین گروہ ایک ہی آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیان نہیں فرمایا، چاہے مسلمان ہو، چاہے مومن ہو، چاہے کافر ہو، کوئی بھی ہو، اگر یہ تین صفات اس کے اندر پائی جاتی ہیں یا ان میں سے کوئی ایک بھی پائی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ میری رحمت سے دور ہیں۔ اسی طرح جو قتل کرتا ہے مومن کو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا، کہ جو قتل کرتا ہے متعمدن، قتل کرتا ہے جان بوجھ کر قتل کرتا ہے، یہاں پر وہ قید ہے کہ قتل خطائی جو ہے نا وہ جدا ہے، قتل خطائی جدا ہے، جو متعمد قتل کرتا ہے اس پر خدا کی لعنت ہے۔ تہمت لگانے والوں پر
میں اس میں تھوڑا اشارہ کروں گا آگے، چونکہ ہماری بحث جو ہے وہ تقریباً یوں کہیں کہ اپنے موضوع سے ریلیٹڈ ہوتی جا رہی ہے، ملاک سامنے آ رہے ہیں کہ ایک آیت میں ہے کہ ظالم کو خدا کی لعنت ہو، لعنت اللہ علی الظالمین ہے، اور پھر آپ نے ابھی یہ بیان کیا کہ جو جان بوجھ کے قتل کرے
کرتا ہے
تو اس کے اوپر بھی جو ہے وہ خدا کی لعنت ہے، درست ہے؟ تو اگر ہم بعد میں جا کر یزید کے اوپر اس کو تطبیق کرتے ہیں قرآنی اعتبار سے، تو وہ وہ ظالم بھی ہے
اور قتل بھی کرتا ہے،
اس نے جان بوجھ کے
یفسدون فی الارض کا مصداق بھی ہے،
وہ سارے انشاءاللہ اس کے اوپر تفصیل سے بات کریں گے۔
علت بیان ہوئی ہے یعنی واضح انداز میں، آپ کہنا کسی فرد پہ آپ لعنت کریں تو الگ بات ہے، یہاں صفات بیان ہوئی ہے اور صفات میں خود ایک تعلیل بیان ہوتی ہے، علت بیان ہوتی ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں میں نے ایک شخص کو دیکھا تو یہاں پہ علت نہیں ہے، لیکن آپ کہتے ہیں اکرم تو عالمان، میں نے ایک عالم کی تکریم کی،
یہاں عالم ہونے کی وجہ سے یہ تکریم کیا کرا کہ بالکل ایسے ہی۔
اور یہ جو آپ نے تقریب کے لیے اشارہ کیا ہے، قرآن کی ایک اور آیت جو ہمیں اپنے موضوع کے زیادہ قریب لے جاتی ہے وہ یہ ہے کہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ یا رسول خدا کو اذیت کی اللہ تعالیٰ ان پر لعنت کی ہے۔ اب یہ آیت پڑھتے ہیں، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا واعد لہم عذابا مہینا، کہ اللہ تعالیٰ نے جن کے لیے، جن لوگوں نے بھی اللہ تعالیٰ یا اللہ تعالیٰ کے رسول کو اذیت دی، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے دنیا میں لعنت فرمائی اور آخرت میں عذاب مہین تیار ہے۔ اب جو شخص پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کو اتنی اذیت دے رہا ہے تو خود بخود انسان کے ذہن میں آتا ہے کہ جس نے امام حسین علیہ السلام کو اذیت دی، ان کے خاندان کو اذیت دی، آٹومیٹک اس نے رسول پیغمبر کو اذیت دی
ہے،
اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر اذیت دی تو قرآن واضح کہہ رہا ہے کہ اس پر خدا کی لعنت ہے۔ انشاءاللہ یہ بات جب ہمارا موضوع ہوگا تو وہاں پر تطبیق دیں گے۔ ایک اور گروہ جس کے پر قرآن کے اندر بہت زیادہ جس کا ذکر بھی ہوا ہے، یہود ہیں، کہ ان پر بھی اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی، وقالت الیہود ید اللہ مغلولتن، کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ یہ وہ کہتے تھے کہ بندے ہوئے ہیں اور اس کی قدرت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ولعنوا بما قالوا، جو کچھ انہوں نے کہا ہے اپنے قول کی وجہ سے اللہ نے ان پر لعنت فرمائی ہے، علت بیان ہوئی ہے۔ اور ان یہودوں کے لیے تو بہت زیادہ قرآن میں متعدد یعنی متعدد علل کی وجہ سے ان پر لعنت ہوئی ہے، ان میں سے ایک یہ ہے کہ ان پر اپنے قول کی وجہ سے لعنت ہوئی ہے۔ ایک عام چیز جو آج ہمارے معاشرے میں ایک بیماری ہے اور اس بیماری کو ہم نے ایک خوبصورت انداز میں پیش کیا ہے اور اس کو ہم نے جمہوریت وغیرہ کا نام دے کر اپنے آپ کو جو ہے نا اس کے اندر جکڑ دیا ہے، قرآن نے اس پر لعنت فرمائی ہے جس بیماری میں مبتلا ہیں، وہ ہے طاغوت کی اطاعت کرنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الم ترى الى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت، کہ ہم نے ان کو کتاب دی، کتاب کا علم دیا، لیکن اس کے باوجود یہ طاغوت پر ایمان رکھتے ہیں۔ ویقولون، پھر اس کے بڑھ کر، اس سے بڑھ کر کہتے ہوئے، یقولون للذین کافروا هؤلاء احد من الذین آمنوا، کہ ان کا نظام ایمان والوں کے نظام سے افضل ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اولئک الذین یلعنہم اللہ،
یہ وہ لوگ ہیں
جن کو خدا پر اللہ تعالیٰ لعنت فرماتا
ہے۔ جی جی، میں چاہوں گا خلاصہ کیجیے اس مطلب کو۔
جی بالکل، یہ وہ گروہ ہیں کہ جن پر اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر لعنت فرمائی ہے۔ اور خلاصہ ہمارا جو موضوع سے ریلیٹڈ وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر کوئی فرق بیان نہیں کیا، چاہے مسلمان ہے، چاہے مومن ہے، چاہے کافر مشرق ہے، کوئی بھی ہے، اللہ تعالیٰ
ان ملاک کے اندر جو آ جاتا ہے وہ خدا کی اس کی لعنت موجود ہے۔ جی 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 جی، ایسے ہی ہے کہ انشاءاللہ گفتگو کے اندر مزید مطالب جو کھلتے آئیں گے اور ناظرین جو ہے وہ اس بحث کے اندر مزید دقت کرتے رہیں، مطالب کو صحیح طریقے سے سنتے رہیں، اور جو غلط فہمیاں پھیلائی گئی ہیں اور اعتراضات کیے جاتے ہیں ان مطالب کے اندر آپ کو جواب جو ہیں وہ ملتے رہیں گے۔ بحث کو ہم آگے بڑھاتے ہیں۔ اگلا سوال یہ سامنے آتا ہے کہ جیسا کہ اتنی کثرت کے اندر آیات موجود ہیں جس میں خداوند متعال لعنت کر رہا ہے مختلف طبقات کے اوپر، پھر اشارہ بھی ہوا ہے کہ مومنین بھی لعنت کرتے ہیں، رسول بھی لعنت کرتے ہیں، تو اس لعن کے مفہوم کو یا اس مطلب کو شریعت کے اندر رکھنا، جیسا کہ تشیع کے اندر ایک تبری ایک بہت اہم عنصر جو ہے اس کے اندر پایا جاتا ہے، اس کا فلسفہ کیا ہے، کیوں قرار دیا ہے اس کو؟
بڑا دلچسپ سوال آپ نے یہاں پر بیان کیا ہے کہ واقعاً قرآن کے اندر بھی لعنت ہے، احادیث میں ہے، روایات میں ہے، تو بالآخر لعنت کیوں ہے؟ یعنی یہ تعبیر خدا نے کیوں استعمال کی، پھر خدا خود لعنت کر رہا ہے، فرشتے لعنت کر رہے ہیں، تو اس کا فلسفہ کیا ہے؟ یعنی واقعاً انسان بھی سوچتا ہے، یہاں پہ ایک مقام تفکر ہے کہ خدا اس طرح اتنی تاکید کیوں کر رہا ہے اور اس کا فلسفہ کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو آیا یہ، بعض اوقات دیکھیں ہم لوگ یہ کہا جاتا ہے کہ اسلام لعنتوں کا دین نہیں ہے، یا یہ کہا جاتا ہے کہ شیعہ مذہب لعنتوں کا مذہب ہے۔ تو میں یہاں پہ یہ کہوں گا کہ جو لوگ شیعہ پہ اعتراض کرتے ہیں کہ شیعہ لعنتوں کا مذہب ہے، البتہ ہم بیان کریں گے کہ کس معنی میں ہے،
وہ تو تھوڑا بیان بھی ہو گیا اس میں آگے
ہو بھی چکا ہے۔ خود اگر آپ کہیں کہ شیعہ مذہب لعنتوں کا، پھر آپ کہیں دین اسلام لعنتوں کا دین ہے، اور قرآن مجید جس طرح انہوں نے کہا کہ 40 سے زیادہ مرتبہ لعنت آیا ہے قرآن کے اندر، اور 37 صورتوں میں تکرار ہوا, تو پھر آپ کہیں قرآن جو ہے وہ لندوں کی کتاب ہے, لیکن مفہوم غلط جو ہے,
مفہوم غلط دیا جا رہا ہے. یعنی ہمارے معاشرے کے اندر اگر لعن مساوی ہو گیا سب و شتم سے, اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ جو قرآن کے اندر مفہوم ہے اور پیغمبر کی سیرت میں جو موجود ہے وہ بھی مساوی ہے اس سے. یعنی ہم اپنے معاشرے کے معنی کو نہ تھوپیں قرآن پر اور مذہب کے اوپر,
بلکہ قرآن سے ہم الہام لیتے ہوئے اپنی تفکر کی تصحیح کریں. تو یہ لعنت کیوں ہے, اس کا فلسفہ کیا ہے؟ تو اس کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ لعنت کی کیوں جاتی ہے. ہم چونکہ اصل میں ہمارا کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگ اپنے روزمرہ امور کے اندر لعنت کرتے ہیں جذبات کی تسکین کے لیے. اگر کوئی اذیت دیتا ہے, کوئی تنگ کرتا ہے, کوئی پریشان کرتا ہے, تو ہم لعنت کرتے ہیں
اس کے لیے,
وہ بد دعا کرتے ہیں یہ اس معنی میں. تو جب خدا لعنت کر رہا ہے تو آیا خدا کس معنی میں لعنت کر رہا ہے؟ یا خدا اگر حکم دے رہے کہ اب لعنت کریں تو کس معنی میں کر رہا ہے خدا؟ یہ اگر پیغمبر نے یا معصوم نے لعنت کی ہے, تو دیکھیں کچھ چیز یہاں بیان ہو چکی ہے کہ خدا یہ چاہتا ہے. فلسفہ کیا ہے؟ فلسفہ یہ ہے کہ خدا یہ چاہتا ہے کہ شناخت ہو. دیکھیں تفکر پہ لعنت ہوئی ہے, مکتب پہ لعنت ہوئی ہے, صفات کے ساتھ اور افراد پہ لعنت ہوئی ہے. اب خدا کیا چاہتا ہے؟ معاذ اللہ خدا اپنے جذبات کی تسکین کرنا چاہتا ہے؟ ایسی بات نہیں ہے. خدا جو اجل ہے اس چیز سے, مبرہ ہے اس چیز سے. مقصد کیا ہے؟ فلسفہ کیا ہے؟ فلسفہ یہ ہے کہ خدا چاہتا ہے یہ تفکر, یہ ایک مکتب, یہ نظریہ, یہ گروہ, یہ افراد پہچانے جائیں. یعنی دو الگ گروہ الگ ہو جائیں, جو ایک صادقین کا گروہ ہے, مومنین کا گروہ ہے, جو مورد رحمت واقع ہوا وہ بھی الگ ہو جائے. لیمیز اللہ الخبیث من الطیب, تاکہ اللہ جو ہے وہ خبیث اور طیب کو الگ کر دے. اور پھر خدا نے خود فرمایا حل یستوی الخبیث و طیب, کہ خبیث اور طیب برابر ہو سکتے ہیں؟ حل یستوی الاعمى والبصیر, کیا اندھا اور جو ہے وہ بینا برابر ہو سکتے ہیں؟ اور خود آپ دیکھیں, اگر آپ سورہ الحمد کے اندر آپ غور کریں تو, یعنی جو شناخت کی بات کر رہا ہوں, تو وہاں پہ یعنی جو ہے واضح بیان کیا ہوا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم, پھر اس کے بعد غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اور جن پہ لعنت کس پہ ہوئی ہے؟ غیر المغضوب یعنی مغضوب پہ لعنت ہوئی ہے, اور جو ولا الضالین جو ظالین ہیں, نہ ولا الضالین. تو یہاں پر یہ چیز ہے. اور پھر یہاں ایک توجہ کی ضرورت ہے. آپ دیکھیں جہاں جہاں قرآن کے اندر دیکھیں, یعنی یہ نہیں کہ ہم نے کہا کہ ثابت کر دیا کہ لعنت ایک مقدس مفہوم ہے, یعنی ہم دیکھیں یہ
قرآنی مفہوم ہے.
قرآنی, جب آپ نے کہا قرآنی مفہوم ہے اور الہی فعل ہے, جو فعل الہی ہے, تو پھر اس کو مقدس نگاہ سے دیکھیں آپ. یعنی آپ جنہیں بعض اوقات لوگ کہتے ہیں ٹھیک ہے لعنت ہونی چاہیے, لیکن ناگواری سے کرتے ہیں. بس ٹھیک ہے, جس طرح سے آپ نے عقل مہتا کر دیا, آپ نے حرام کھانا آپ کے لیے جائز ہو گیا, حکم ثانوی نہیں ہے, اور یہ کوئی کسی مجبوری کی بنا
اسی وجہ سے تو مذہب تشیعوں کے فروعات دین میں تبری جو پائی جاتی ہے, کیونکہ قرآن کا مفہوم ہے, فعل الہی ہے, تو اسی وجہ سے اس کو شامل کیا گیا اس کے
بہت ہو جی. اور پھر یہاں پہ دیکھیں, جس انسان پہ لعنت ہے وہ ملعون ہے. اب جو لوگ ڈرتے ہیں وہ بعد میں انشاءاللہ بیان کریں گے, وہ سمجھتے ہیں شاید ہم کسی جو ہے وہ غیر ملعون کو ہم جو ہے ملعون بنا رہے ہیں. نہیں,
یا ان کے ڈرنے سے وہ لعنت سے جدا ہو جائے گا, نہیں ہو جائے گا, وہ باقی رہے گا.
آپ کے کہنے سے جو ہے وہ حقیقت
ہے. بس ایک چیز جو آپ کے سامنے, فلسفہ جو آپ نے بیان کیا وہ یہ کہ خداوند متعال چاہتا ہے کہ جو خدا کی رحمت سے دور ہو چکے ہیں وہ پہچانے جائیں اور جدا ہو جائیں ان افراد سے, کہ جو مومنین ہیں, حقیقی صادقین ہیں, اور ظالمین میں سے شمار نہیں ہوتا اس میں. جی, اس کے علاوہ کوئی نقطہ ہے
اس کے اندر؟ میں اضافہ کرنا چاہوں گا ایک چیز کا, وہ یعنی آپ دیکھیں جس طرح سے میں نے کہا نا یہ فعل الہی ہے, تو ایک بہت دلچسپ نقطہ یہاں پر ہے کہ جس طرح درود و سلام جو ہے وہ فعل الہی ہے, اور خدا فرماتا ہے کہ هو الذی یصلی علیکم و ملائکتہ, درود و سلام بھیجتے ہیں, تو اسی طرح سے اسی طرح کی تعبیر جو ہے استعمال ہوئی ہے کافرین کے لیے, اور جو لعنتی افراد ہیں, ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار, یہاں پہ کیا ہے کہ اولئک علیہم لعنت اللہ و ملائکتہ و الناس اجمعین, کہ یہاں پہ جو ہے جو لوگ کافر ہیں اور کافر ہی دنیا سے گئے ہیں, ان پر اللہ کی, فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت. یعنی جس طرح سے جو ہے وہ درود و سلام کے معاملے میں خدا اور فرشتے درود و سلام کرتے ہیں مومنوں پر, اسی طرح سے
اسی لہن میں آ کر, اسی انداز میں آ کر,
اسی جو ہے وہ لہن کے اندر, اسی انداز میں یہی جائے گا ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ ہاں یہ الگ بات یہاں پر ہے کہ مراتب ضرور ہیں, جس طرح خدا کی رحمت جو ہے وہ اس کے غضب پہ غالب ہے, غلبہ ایک الگ چیز ہے. لیکن اگر آپ تقدس کے مفہوم میں دیکھیں, یہ اس پہ یہ ایک پیرائے کی چیز ہے, یہ ایسا نہیں کہ وہ پہلی کیٹیگری ہے, یہ اس کے بعد یہ ثانوی یا نچلی کیٹیگری, ایسی بات نہیں ہے.
نہیں, بہت شکریہ, آپ نے بہت اچھے انداز سے فلسفہ لعن کو جو ہے وہ بیان کیا ہے. اور یہ بھی بات سامنے آئی ہے کہ آپ نے جو ابھی آیت پڑھی ہے اس میں ممکن ہے بعض افراد جو ہیں وہ یہ جواب دینے کی کوشش کریں کہ لعنت اگر ہے, مفہوم مقدس ہے اور قرآن میں آیا ہے, تو یہ مثلا خدا کا فعل ہونا چاہیے، ہمیں حق حاصل نہیں ہے، لیکن اس آیت کے آخر میں جو وہ اشارہ ہو رہا ہے کہ ملائکہ بھی کرتے ہیں، اور
ایک چیز جو ہے وہ تخلقو، اس میں جو ہے نا کہ تخلقو باخلاق اللہ، کہ اللہ کے اخلاق سے متخلق ہو جائیں آپ،
صحیح ہے، تو یہ ہے کہ نہیں، یہ آیت بہت صریح ہے، اس کے اندر باقاعدہ جو ہے وہ اشارہ ہو رہا ہے اس کی طرف کہ باقی افراد بھی جو ہے وہ لعن کر سکتے ہیں۔ وقت دامن میں گنجائش بالکل تقریباً ختم ہو گئی ہے، میں چاہوں گا مختصر انداز میں آپ بیان کر دیں کہ پیغمبر اکرم کی سیرت میں آیا لعن کے موارد ملتے ہیں؟
جی بالکل، اخیراً جو حدیث کی طرف اشارہ فرمایا ہے تخلق باخلاق اللہ، اور پہلے سیدنا بیان بھی فرما دیا ہے کہ یہ فعل خدا ہے اور قرآن واضح ہے، تو یقینی سی بات ہے کہ جو فعل خدا ہے وہ فعل خدا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی انہوں نے اپنی سیرت میں ظاہر کرنا ہے، وہ اشرف المخلوقات ہیں، تو انہوں نے کیوں نہیں، ان کی سیرت کے اندر موجود ہے مختلف لوگوں پر، مختلف گروہوں پر، مختلف صفات کے حامل لوگوں پر لعنت فرمائی ہے، اور اس سے پہلے تو خود قرآن کے اندر دو انبیاء کا ذکر آیا ہے، دو نبیوں کا ذکر آیا ہے کہ جنہوں نے لعنت فرمائی ہے، مثلا قرآن میں ہے لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ، جناب داؤد علیہ السلام نے بھی، جناب عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے بھی بنی اسرائیل کے کافروں پر لعنت فرمائی ہے، تو صاف ظاہر ہے جب انہوں نے بیان فرمائی ہے تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، اگرچہ رحمت اللہ العالمین ہے، لیکن رحمت اللہ العالمین کا مطلب یہ نہیں ہے کہ، البتہ یہ ایک بحث الگ ہے کہ خود یہ جو لعنت ہے یہ یا من سابقت غضبہ یا من سابقت رحمتہ غضبہ، کہ یہ غضب ہی رحمت کا تقاضا ہے، وہ جو رحمت الہی بن کر آیا ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ ان لوگوں پر لعنت
کر، بالکل ایسے جو مستحق
لعنت،
یعنی جہاں پہ مقام رحمت ہے وہاں پہ رحمت العالمین ہے، اور جہاں پہ مقام غضب ہے وہاں پہ لعنت
بالکل لعنت فرمائی ہے، مختلف گروہوں پر لعنت فرمائی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ان میں سے ایک گروہ جو احادیث کے اندر موجود ہے وہ یہ ہے کہ لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احدث بالمدینۃ حدثا او آوا محدثا قلت ما الحدث قال القاتل، کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ہر وہ شخص پر، اس شخص پر لعنت ہے جو ایک شہر میں ایک تازہ حادثہ پیدا کرے، پوچھا کہ حادثے سے مراد کیا ہے، فرمایا قتل، ایک شہر تھا جس کے اندر امن و امان تھا، امنیت تھی، سکون تھا، ایک شخص آتا ہے اس پہ قتل کر دیتا ہے، اب دیکھیں اس جو قتل ہے یا احدث بالمدینۃ حدثاً ہے، خوب یہ ممکن ہے ایک فقط ایک مصداق ہو، ممکن ایک شہر آرام و سکون کا شہر ہے، وہاں پر جا کر معاذ اللہ سمم معاذ اللہ کوئی نشہ بجانا شروع کر دیتا ہے، وہ اس سے بھی شہر کی امنیت ختم ہو جاتی ہے، خوب ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہی حدیث اس سے بھی مربوط ہے، یا ایک
فساد کے
معنی میں، فساد فی الارض،
یعنی ایک حدث کا ایک بارز ترین مصداق قتل کے طور پر بیان کیا،
قتل کے طور پر بیان کیا ہے۔ ایک اور حدیث میں فرمایا لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ الربا و آکلہ و مؤکلہ و بائعہ و مشتریہ و کاتبہ و شاہدیہ، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ربا پر، آکل ربا پر، جو ربا کھانے والا ہے،
سود
کھانے والا، اور جو سود کی ترویج کرتا ہے، مؤکلہ و بائعہ، جو سود کوئی چیزوں کو بیچتا ہے یا خریدتا ہے، جی سود پہ خریدتا ہے، یا کاتب یا اس کو کتابت کرتا ہے، لکھتا ہے
سودی
معاملات کو، وہ شہدے ہے، یا وہ دو جو گواہ بنتے ہیں سود کے لیے، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان پر لعنت فرمائی ہے۔ خوب ایک اور چیز کہ جو آج کل ہمارے معاشرے میں افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، بہت زیادہ رائج ہوتی جا رہی ہے، اور اس کو جو ہے نا وہ بڑے پن کا ایک کلاسک چیز کہی جاتی ہے، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان پر بھی لعنت فرمائی ہے، لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المتشبہین من الرجال بالنساء والمتشبہات من النساء بالرجال قال وهم المخنصون واللاتی ینکح بعضهن بعضا، کہ وہ مرد جو اپنی شکل و شیب عورت ایسی بناتے ہیں عورت کے ساتھ شباہت رکھتے ہوں، یا وہ خواتین جو کوشش کرتی ہیں کہ ان کی شکل و صورت ایسے مرد جیسی نظر آئیں، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پر لعنت فرمائی ہے، احادیث میں بہت زیادہ ہے، اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنتیں فرمائی، ان کی سیرت کے اندر موجود
جی
ہے۔
جی جی بالکل، آگے بہت شکریہ، چونکہ پروگرام کا وقت جو ہے وہ اپنے اختتام کو پہنچا ہے، انشاءاللہ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے کہ ہم اصلی موضوع جو ہم جانا چاہ رہے تھے وہاں تک نہیں پہنچے، مقدماتی بحث جو ہے وہ بہت خوبصورتی سے آپ بزرگوار نے جو ہے وہ بیان کی ہے۔ ناظرین جیسا کہ آپ نے ملاحظہ کیا کہ ہماری یہ جو مقدماتی گفتگو تھی اپنے اصلی مسئلے میں وارد ہونے سے پہلے، اس میں یہ مطلب واضح ہو گیا کہ لعن گالی گلوچ نہیں ہے، لعن خدا کی رحمت سے دوری کا معنی ہے، یعنی لعن خدا کے رحمت سے دور ہونا۔ اب چاہے وہ خدا لعنت کرے یا انسان، ہر دو صورت میں خدا کی رحمت سے دوری مراد لی جاتی ہے یہاں پر۔ اور پھر یہ مطلب واضح ہوا کہ لعن جو ہے وہ قرآن کے اندر بھی موجود ہے، فعل الہی ہے، اور پیغمبر کی سیرت میں بھی موجود ہے، لہذا فعل پیغمبر بھی ہے، اور یہ لعن کسی خاص جو ہے وہ مذہب کے اوپر یا کسی خاص عقیدے پر مختص نہیں ہے، لعن نہیں کی گی، بلکہ ملاک بیان کیا گیا ہے، جیسا کہ آپ کی خدمت میں بیان ہوا، عقیدے پر لعنت ہوئی ہے، مکتب پر لعنت ہوئی ہے، اور بعض صفات کے اوپر لعنت ہوئی ہے، جیسے ظالمین میں سے اعتب بھی لعنت ہے، قاتلین میں سے اعتب بھی لعنت ہے، کاذبین میں سے اعتب بھی لعنت ہے۔ تو بہرحال اس پروگرام کا جو خلاصہ نکلتا ہے وہ یہ کہ لعن ایک قرآنی اور الہی مفہوم ہے اور یہ بری چیز نہیں ہے۔ یہ ہمارے معاشرے کے اندر جو ایک رائج ہو گیا ہے، لعن یعنی گالی گلوچ، سب و شتم مساوی قرار دے دیا لعن کے ساتھ، یہ غلط فکر ہے، معاشرہ غلط ہے، نہ کہ لعنت کا مفہوم وہ غلط ہے اور لعنت کا فعل انجام دینا وہ غلط ہے، کہ انشاءاللہ بعض تکمیلی نکات آپ کی خدمت میں بیان کیے جائیں گے، آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے اگلے پروگرام میں۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
سنا رہی ہے تم بھی پیرو بس امانت امام کی ہے انہی کی فکر اور انہی کے مقصد پہ جان جائے تو کام کی ہے یہ منشور دین خدا ہے جس کے چرچے حق پر ہے ہمیں کسی کا کوئی نہیں ڈر ہے ساتھ اپنے شجاع غیدر دکھا رہی ہے جو راہ جرت کی حالتوں ظلمتوں سے لڑ کر یہ ایمان کی طاقت ہی اس شخص کے دل کے اندر ہے جات بھی ہے جو راہ حق میں لڑیں گے پھر تو شہادت اپنی حیات بھی ہے ہم نہیں ڈرتے کہنے سے آج کے غم کی ابو ذر ہے مجلسیں تو بپا رہی ہیں بپا رہیں گی کسی یزید جہاں سے لوگ نہ رک سکی ہیں نہ رک سکیں گی اس میں ہمت دے جو روکے مجلس شاہی گھر گھر ہے شبیر ہی رہیں گے کمال احمد کے دشمنوں سے ہر ایک جگہ کھل کے اب لڑیں گے لبے کا یا مہدی کہہ کر میدان میں حاضر ہیں کہ جس نے رستہ ہمیں دکھایا ہماری جرت ہماری طاقت ہماری پہچان ہے کیا بتایا سن لے جہاں علی دیپ ہے لکھتا ہم شفیر کے یاور ہیں سمے اس دور کے تمبر ہے ہری ہری
علی 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 علی